السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم نور قلوبنا بالايمان بشرح صدورنا للإسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم الحمدللہ 12 پاروں کے مضامین کا خلاصہ اس سے پہلے سمجھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آج 13ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ ہمارے سامنے آئے گا. ویسے تو 12واں پارا سورہ یوسف کی آیت نمبر 52 پر مکمل ہوتا ہے اور آیت 53 سے 13واں پارا شروع ہوتا ہے، لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں مضامین قرآن کا خلاصہ. مضمون جو چل رہا ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 57 پر، اس لیے ہم نے آیت 57 تک پچھلی بار سورہ یوسف پڑھ لی تھی اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 58 سے آغاز کر رہے ہیں پڑھنے کا. سورہ یوسف کی 57 آیات میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا اس کا خلاصہ ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے مجموعی طور پر 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے پہلی بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے. یوسف علیہ السلام دوسری بیوی سے تھے، عمر میں 10 بھائیوں سے چھوٹے تھے، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے بڑا حسن دیا تھا اور اس کے علاوہ بہت ہی اعلیٰ سیرت، اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ادب و احترام کا ایک بہت باعمل شاہکار، جس کی وجہ سے حضرت یعقوب ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بڑے بھائیوں کو اس پر حسد ہوتی تھی کہ کام کاج میں تو اپنے والد کا ہم ساتھ دیتے ہیں، بڑے ہم ہیں، لیکن والد صاحب کی زیادہ عنایات اور توجہ یوسف کی طرف ہے علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 12-11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. اپنے والد کے سامنے جب خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہت اونچے مقام سے نوازے گا، لیکن اس خواب کا ذکر بھائیوں کے سامنے مت کرنا، وہ پہلے تم سے حسد کرتے ہیں لہذا وہ تمہارے خلاف پھر کچھ سازش کریں گے. بہرحال بھائیوں نے پھر سازش کی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یوسف علیہ السلام کو ہم درمیان سے نکال دیں تو والد کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی، لہذا وہ والد کو راضی کر کے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں، کہ جس میں پانی نہیں تھا، اس میں ڈال دیا اور والد صاحب کے سامنے آ کر بہانہ کیا کہ ان کو ایک بھیڑیا کھا گیا. کنویں کے اوپر ایک قافلے کا گزر ہوا، وہ آیا پانی لینے کے لیے، اس کو پانی تو نہ ملا لیکن دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت بچہ اندر موجود ہے. قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے لیا، غلام بنایا اور مصر میں جا کر ان کو بیچا. مصر میں جو وہاں کا ایک بہت بڑا اس وقت ایک افسر تھا، عزیز مصر کے نام سے اس کا ڈیزگنیشن تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور یوسف علیہ السلام کا جو بھی حسن تھا، سیرت تھی، وہ بھی متاثر ہوا اور اس نے اپنی بیوی زلیخہ سے کہا کہ اس کے ساتھ بہت اس نے سلوک کرو، یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آگے چل کر فائدہ مند ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اب اس کے بعد اللہ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر تربیت کا ایک خاص موقع عطا فرمایا عزیز مصر کے گھر میں پورے مصر کے حوالے سے مسائل ڈسکس ہوتے تھے، ان کے اسباب تلاش کیے جاتے تھے، اسباب کے حل تلاش کیے جاتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی وہ اس طرح ایک تربیت ہو رہی تھی کہ کن کن اینگل سے مسائل پر غور کیا جاتا ہے، کس کس طرح سے اسباب ڈھونڈے جاتے ہیں، اور پھر اسباب کے ممکنہ حل کیسے تلاش کیے جاتے ہیں، ایک حل پر متفق کیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے وہاں پر ان کی تربیت کا انتظام کیا، اور انہیں اپنے پاس سے بھی اللہ نے کچھ خاص علم اور حکمت کا خزانہ اور موتی عطا کیے۔ جب یوسف علیہ السلام نے جوانی کے حدود میں قدم رکھا، اس وقت عزیز مصر کی بیوی زلیخا وہ ان کے اوپر فریقتہ ہو گئی، اس نے انہیں دعوت گناہ دی، یوسف علیہ السلام کی اللہ نے خاص حفاظت کی، اور پھر بعد میں جتنی بھی بیگمات تھیں شہر کی وہ سب کے سبھی یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا کہ میں اس فتنے سے بچ سکوں، آپ ہی میری حفاظت فرمائیے۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، اور جو بھی اس وقت افسران تھے مصر میں جن کی بیگمات یوسف علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی بیگمات کو تو ہم قابو نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہی قید خانے میں ڈال دو۔ اور یوسف علیہ السلام کچھ عرصے قید خانے میں رہے، قید خانے میں ان کے ساتھ دو نوجوان بھی قید ہو کر آئے، ان دونوں کا تعلق جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے دربار سے تھا، ایک بادشاہ کا باورچی تھا، ایک بادشاہ کا ساقی تھا۔ بادشاہ کو زہر دیا گیا خوراک میں، اب یہ شک تھا کہ یا تو شراب میں کچھ ملایا گیا ہے یا کھانے میں کچھ ملایا گیا ہے، لہذا ان دونوں میں سے کوئی ایک مجرم ہے، لہذا ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک برتن رکھا ہے اور پرندے اس میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو بھی ان کا وقت گزرا تھا قید خانے میں، تو ان کی سچائی، ان کا علم، ان کا کردار اس سے متاثر ہوئے، اور یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ تم میں سے ایک جو ساقی ہے وہ بے گناہ ثابت ہوگا، دوبارہ جا کر بادشاہ کے دربار میں اپنی جو بھی ذمہ داری ہے پھر سے ادا کرے گا، اور جو باورچی ہے اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، لٹکایا جائے گا صلیب پر، اور اس کے سر میں سے پرندے نوچ نوچ کر اس کا بھیجا کھائیں گے۔ ساقی سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتانا کہ مجھے عزیز مصر نے بغیر کسی قصور کے جیل میں ڈالا ہوا ہے، لیکن ساقی یہ بتانا بھول گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائے ہیں اور سات دبلی، لیکن دبلی گائے موٹی کو کھا جاتی ہیں، سات گندم کی پھلیاں ہیں سبز اور سات ہی ہیں خشک، اور جو خشک ہیں وہ سبز پھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر جاننا چاہی، دربار میں کوئی بتانے کے قابل نہ تھا۔ ساقی کو یاد آیا کہ قید خانے میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جو یہ کر سکتی ہے، تو اب ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں گیا، یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کر یہ پورا خواب رکھا۔ انہوں نے نہ صرف خواب کی تعبیر بھی بتائی بلکہ یہ ہے کہ جو مسئلہ اس خواب کے ذریعے سے بتایا گیا تھا اس کا حل بھی بتایا، کہا کہ سات سال ابھی خوشحالی کے آئیں گے، ان میں جو بھی تم اناج وغیرہ جو ہے وہ حاصل کرو ان کو ان کی پھلیوں سے مت نکالنا، اس سے اس کے دانے اناج کے بیج وہ محفوظ رہیں گے، صرف اتنا نکالنا پھلیوں میں سے کہ جتنا تم نے استعمال کرنا ہو، اس کے بعد سات سال آئیں گے خشک سالی کے، کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی پیداوار نہیں ہوگی، تو تم نے جو بھی پھلیوں کے اندر اناج محفوظ رکھا ہے تم وہ استعمال کرو گے، البتہ اس میں سے کچھ بچا لینا تاکہ بعد میں بیج کے کام آئے۔ پھر اس کے بعد وہی کی بنیاد پر ایک اگلی بات بھی بتا دی۔ بادشاہ کے خواب میں تو صرف یہ چودہ ہی کا ذکر تھا، سات گائے موٹی، سات دبلی، سات پھلیاں، سب سات پھلیاں خشک، وہی کی بنیاد پر بتایا کہ اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی فراوانی ہوگی، اس میں پھر رزق کی، اور اس میں تو اتنا انگور پیدا ہوگا کہ استعمال کے بعد بچ جائے گا، اور پھر سے جو ساقی ہے اس کا دھندا دوبارہ شروع ہوگا، پھر سے شراب نچوڑی جائے گی اور پھر سے شراب بنائی جائے گی۔ بادشاہ اس خواب کی تعبیر سن کر بڑا متاثر ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ اس صاحب علم انسان کو تو میرے دربار میں ہونا چاہیے، بلا بھیجا یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا کہ زیادہ اہمیت نیک نامی کی ہے نہ کہ رہائی کی، مجھ پر جو جھوٹا الزام لگایا گیا ہے زلیخا کی طرف سے بھی اور بیگمات مصر کی طرف سے بھی، پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر بادشاہ نے تمام بیگمات کو بلایا، عزیز مصر کی بیوی کو بلایا، ان سب نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پاک دامن ہیں، اور ہم ہی نے ان کو گناہ کی طرف مائل کیا تھا۔ اب جب پاک دامنی کی گواہی مل گئی، اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آئے، اور بادشاہ نے جب ان سے گفتگو کی تو اور متاثر ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ اب میں آپ کو اپنا مصائب خاص کا درجہ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے بادشاہ کو آفر کی کہ آپ پھر مجھے زراعت اور معدنیات کا شعبہ دے دیجئے، اللہ نے مجھے اس کے حوالے سے علم بھی دیا ہے اور وسائل کا بہترین استعمال اس کا بھی سلیقہ دیا ہے۔ اس طریقے پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو پھر ایک اہم منصب دے دیا اس مصر کی حکومت میں۔ تو یہاں تک حصہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے۔ اب اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے اس میں کچھ وقفہ ہے، یعنی جو یوسف علیہ السلام مصائب خاص بنے ہیں بادشاہ کے، اب اگلی جو بات آ رہی ہے وہ اس کے کوئی لگتا ہے کہ 7-8 بلکہ اس سے بھی زیادہ کو 10-1 برس کی بات کی ہے۔ ہم نے بھی ایک مہینے کا وقفہ کیا ہے آگے پڑھنے میں، لیکن یہ ہے کہ مضمون کے اندر بھی وقفہ ہے۔ وہ اس معنی میں کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جو 7 سال خوشحالی کے تھے وہ گزر چکے، بلکہ اس کے بعد 1-2-3 سال خوشحالی کے بھی گزر چکے۔ اب دور تک یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر میں کوئی خاص انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے غلے کو محفوظ کیا گیا ہے اور وہاں سے غلہ اور راشن مل سکتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے فلسطین میں، ان کو بھی اطلاع ملی اور وہ پھر وہاں سے مصر آئے تاکہ مصر سے اپنی ضروریات کے لیے غلہ حاصل کریں۔ تو آیات 58-62 اس کا موضوع ہے، برادران یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے پاس حاضری۔ وہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام تو ان کو پہچان گئے لیکن وہ نہیں پہچان سکے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم نے جس کو کنویں میں پھینکا تھا اللہ نے اسے کس منصب پر پہنچا دیا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، کوئی اور ہوتا تو فوراً انتقام لیتا، انہوں نے قطعاً ظاہر تک نہیں کیا کہ میں کون ہوں۔ پھر اصول یہ تھا کہ ہر فیملی کے لیے ایک اونٹ پر جتنا راشن آ سکتا ہے وہ دیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بتایا کہ ہم مجموعی طور پر 11 بھائی ہیں، ہماری 11 فیملیز ہیں، ہمیں 11 راشن چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم آئے تو 10 ہو۔ انہوں نے کہا ایک ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے جو کہ اپنے والد کے پاس ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا بنیامین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 11 راشن دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ جب تم آؤ تو چھوٹے بھائی کو لے کر آنا تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ تم واقعی سچ کہہ رہے ہو، اور اگر اس کو لے کر نہیں آئے تو پھر تمہیں یہاں سے کوئی راشن نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ساتھ لے کر آئیں، ہمارے والد اس کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں لیکن ہم والد کو آمادہ کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کیا کہ ان کے کچھ جو خاص اختیارات دیے تھے ان کو بادشاہ نے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا کہ یہ غلہ اور راشن اپنے بھائیوں کو تحفتاً دیا، اور جو انہوں نے قیمت اس کی دی تھی، ممکن ہے وہ کسی کرنسی کی صورت میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو یا ممکن ہے کہ مکھن وغیرہ کی شکل میں ہو، گھی کی شکل میں ہو، ظاہری بات ہے کہ جن کے پاس جانور تھے تو وہ اس سے گھی وغیرہ بنا لیتے تھے، لیکن انہوں چاہیے اناج تھا تو انہوں نے گھی دے کے اناج لے لیتے تھے۔ انہوں نے جو بھی انہوں نے قیمت دی تھی وہ بھی واپس ان کے سامان میں رکھ دی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 63-66 میں یہ مضمون ہے کہ جب بھائی واپس پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور جا کر ان سے درخواست کی کہ بنیامین کو ہمارے پاس بھیجیے، تو ان آیات میں مضمون ہے کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ مصر بھیجنے پر راضی ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو منع کیا اور کہا کہ تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اب میں دوبارہ رسک لے سکتا اور میں یوسف کے چھوٹے بھائی کو تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ لیکن جب بھائیوں نے اپنا سامان کھولا اور دیکھا کہ ہم نے جو قیمت دی تھی اناج کی وہ ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اب انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا سودا ہے، نفع کا سودا ہے اور ہمیں یہ سودا دوبارہ کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ممکنہ حد تک یوسف علیہ السلام بن یامین کی حفاظت کرو گے۔ اور جب بھائیوں نے ان کے سامنے اللہ کو ضامن بنا کر یہ وعدہ کیا کہ ممکنہ حد تک بن یامین کی حفاظت کریں گے، تو اب یعقوب علیہ السلام نے پھر اجازت دی کہ ٹھیک ہے بنیامین کو ساتھ لے جاؤ. اس کے بعد آیات 67-68 میں تدبیر اور تقدیر کے درمیان حسین توازن کا بیان ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم 11 بھائی جب ایک ساتھ داخل ہو گئے تو ممکن ہے کہ کسی کو اس پر حسد ہو جائے اور یا کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ ایک اتنے نوجوان جا رہے ہیں پتہ نہیں کس نیت سے جا رہے ہیں. تو تدبیر یہ بتائے کہ تم مصر میں داخل ہونا مختلف دروازوں سے, ایک ساتھ مت جانا. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ میری تدبیر ہے, ہوگا وہ جو کہ اللہ چاہے گا, ہوگا وہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اور میں خود بھی تدبیر پر نہیں اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتا ہوں. تو یہ ہے تدبیر اور تقدیر کے درمیان حسین توازن, کہ آدمی تدبیر ضرور کرے لیکن اس کا بھروسہ اپنی تدبیر, اپنی منصوبہ بندی, اپنی ذہانت اس پر نہ ہو, بلکہ وہ سمجھے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, اور جو اللہ چاہے گا اسی میں خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ ایمان اور یہ معرفت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اس میں آدمی بڑے سکون میں آ جاتا ہے, ہر قسم کی بے چینی اور ہر قسم کی اندر سے ایک پیچ و تاب کھانے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے, کہ میں نے کوشش کرنی ہے, مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, لیکن میری کوشش سے کچھ نہیں ہوگا, ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, اور اس وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا. میں تو چاہتا ہوں کہ منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے, لیکن نہیں, اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ چاہے گا, میں لاگ جلدی کرتا رہوں, اور جو کچھ ہوگا چاہے وہ میری خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو اسی میں خیر ہوگی. ممکن ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہو کہ ہمارے حق میں یہ شر ہے, اور ممکن ہم کسی چیز کو شر سمجھتے ہوں اور اس میں ہمارے لیے اللہ نے کوئی خیر کا پہلو رکھا ہو. عسا ان تکرہ شیئاً وہو خیر لکم وعسا ان تحب شیئاً وہو شر لکم. تو یہ جو توکل ہے یہ سمجھیے کہ توحید کا بھی لب لباب ہے, اور بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے جب آدمی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر کے فارغ ہو جائے. اس کے بعد آیات 69-77 میں تقدیر کا ایک حیران کن فیصلہ سامنے آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے ساتھ ان کے پاس آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتا دیا علیحدگی میں کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں, پریشان نہ ہونا, اور اب اس سے پہلے تمہیں جو ستاتے رہے ہیں بڑے بھائی اب وہ زمانہ ختم ہو گیا, بے فکر ہو جاؤ. اس کے بعد انہوں نے ہر بھائی کا راشن تیار کروایا, اور اللہ نے ان کو وحی کی کہ وہ پیالہ کہ جس کے ساتھ راشن ناپ ناپ کے دیا جا رہا ہے وہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دو, اور صرف اتنا ہی بس انہوں نے کیا. اللہ کا حکم تھا, نبی کو نبی نے وہ کام کر دیا, باقی جو کچھ ہوا اس سے نبی کا کوئی تعلق نہیں. اب لوگ بعض اوقات کہتے ہیں انہوں نے ہیلا کیا اور ہیلے کے لیے جواز ڈھونڈتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. انہوں نے وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں اللہ کے حکم سے رکھ دیا, بھائی روانہ ہو گئے. اب جو کارندے راشن ناپ ناپ کے دے رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ جو پیالہ ہے, پیالہ بھی خاص ہے بادشاہ کا ہے, وہ پیالہ غائب ہے اور ابھی بھی یہی قافلہ جا رہا ہے. تو انہوں نے بلایا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہ بھائی تم چور ہو, ہمارا جو پیمانہ ہے وہ بادشاہ کا پیالہ ہے وہ غائب ہے, اور تم یہ بھی گئے ہو تو میں نے چوری کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم کو چوری کرنے کے لیے اور فساد مچانے کے لیے نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ پیالہ تمہارے سامان سے نکلا تو پھر. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شریعت میں یہ سزا ہے کہ جو چور ہوتے ہیں ہم اس کو غلام بنا لیتے ہیں, ہمارے سامان کو دیکھو اور جس کے سامان میں سے پیالہ نکلے تو تم اس کو اپنے پاس روک لینا, غلام بنا لینا. اب جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا, اور ان کے بھائیوں کی تجویز کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا اس کے مطابق بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا. اللہ فرما رہے ہیں کذالک کدنا لیوسف, یہ تدبیر ہم نے کی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے. ماں کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک, یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے مطابق ان کو مصر میں نہیں روک سکتے تھے, اجازت نہیں تھی کہ کسی پردیسی کو خام خواہ مصر میں روکا جائے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے, ان کے لیے ممکن نہیں تھا. یہاں نوٹ کیجئے لفظ دین بہت اہم معنی میں آیا ہے. دین کے بنیادی معنی ہوتے ہیں بدلہ, مالک یوم الدین, اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. لیکن بدلہ طے ہوتا ہے قانون کے تحت, قانون طے کرے گا کیا جزا ہے کیا سزا ہے. تو قانون کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں لفظ دین استعمال کیا, یہاں پر فرمایا دین الملک, بادشاہ کا قانون. اور قانون بنتا ہے نظام کے تحت, جمہوریت ہوگی تو اسمبلی قانون بنائے گی, بادشاہت ہوگی تو بادشاہ قانون بنائے گا, اور ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو عامر جو مرضی چاہے قانون بنا دے، اور اللہ کرے اللہ کرے کہ اگر کسی خطے میں اسلام نافذ ہو تو وہاں پر کس کا قانون ہوگا؟ اللہ کا قانون ہوگا، دین اللہ ہوگا. تو یہ دین ایک بڑی اہم اصطلاح ہے قرآن مجید کی اور احادیث مبارکہ کی، اس لیے یہ لفظ نظام کے معنی میں بھی آیا. وَقَاتِلُهُ مَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، لڑو ان مشرکوں سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے، نظام کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. نظام میں اللہ کی مرضی جاری و ساری ہو، اللہ کا قلبہ سربلند ہو، واقعتاً اللہ کو بڑا مانا جاتا ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس اس وجہ سے روک لیا، اللہ نے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا، اس طریقے پر تدبیر فرمائی اللہ نے، اور گویا یہ فیصلہ تقدیر کا تھا کہ اس طریقے پر ان کا بھائی ان کے پاس رہ گیا. بھائیوں نے مزید اس وقت بھی اپنے حسد کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا، معاذ اللہ اس نے بھی چوری کی تھی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کی توجہ چوری کر لی تھی، والد کی ساری توجہ اس کی طرف ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور بھی لکھا ہوا ہے روایات میں کہ یوسف علیہ السلام پہلے جب چھوٹے تھے تو یوسف علیہ السلام کو ان کی پھوپھی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری بہن یہ مجھے واپس کر دے، وہ واپس نہیں کر رہی تھی. بالآخر انہوں نے دباؤ ڈالا کہ اس کو واپس کرو، تو پھر یوسف علیہ السلام واپس جب اپنے والد کے پاس آئے تو پھر ان کی پھوپھی نے بھی ایک یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کی ایک تدبیر کی، اور ایک اپنی قیمتی چیز یوسف علیہ السلام کے کمر پر ایک پٹا بندھا ہوا تھا اس کے ساتھ باندھ لی. بعد میں شور کر دیا کہ میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، اور جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے پاس سے برآمد ہوئی. اور جو شریعت میں سزا تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ جو بھی چوری کرے اس کو غلام بنا لیا جائے، تو کہا کہ اب یوسف میرے پاس غلام کی حیثیت سے رہے گا. اس طرح ان کی پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کا ایک جو ہے وہ یہ یوں کہ سازش کی یا جو بھی کیا، واللہ عالم. بہرحال انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے یوسف نے بھی چوری کی تھی، حالانکہ ظاہری بات ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کام نہیں کیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے پھر اعلیٰ اخلاق کی ظرف کا مظاہرہ کیا اور بھائیوں کے اس بہتان کا کوئی جواب نہیں دیا، پی گئے، برداشت کر گئے. آیات 78 تا 82 کا مضمون ہے حضرت یعقوب کے لیے بنیامین کی جدائی کا صدمہ. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ بنیامین کو چھوڑ دیجئے اور ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے. انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جس کے پاس ہماری چیز برآمد ہوئی اس کی جگہ ہم کسی اور کو اپنے پاس رکھیں؟ یہ تو انصاف کے اور عدل کے خلاف ہے. جب مایوس ہوئے تو پھر بڑے بھائی جنہوں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا بھائیوں کو کہ یوسف کو قتل نہ کرنا، انہوں نے کہا کہ اب تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں جاتا اور اپنے بوڑھے والد کو فیس کر سکوں. پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اب بنیامین کو ہم یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب میں تو نہیں جا سکتا اپنے والد کے سامنے. جاؤ اور جا کر والد صاحب سے کہو کہ یہ واقعہ ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھائی گئے اور جا کر ان کو وہ افسوسناک خبر وہ سنائی. آیات 83 تا 87 میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا رد عمل ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس صدمے کو برداشت کیا، جھیلا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ اور ڈھونڈو یوسف کو بھی باقی اور اس کے بھائی کو بھی. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ مایوسی کفر ہے، یہ جملہ اصل میں اسی آیت سے ماخوذ ہے کہ کافر ہی مایوس ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ پر ایمان رکھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اقبال کا شعر یہاں پر لکھا ہے کہ نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفہ ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور پھر امید کے حوالے سے اتنا تاکیدی کلمہ کیوں کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ وہ ایسے بیٹوں کو یوسف کی تلاش کے لیے بھیج رہے تھے کہ جنہوں نے خود ہی آ کر کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو لہذا بڑا تاکید انداز اختیار کیا کہ یوسف زندہ ہے، اور خواب کی بنیاد پر جانتے تھے جو خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ یوسف زندہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اس خواب کی بنیاد پر ایک عظیم مقام حاصل کرنا ہے. انہیں دکھ صرف اس بات کا تھا کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا. اور بہرحال پھر کہا کہ جاؤ ڈھونڈو یوسف کو, یوسف ضرور زندہ ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کہ کافر ہوں. اب آیت 88-93 کا مضمون یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی. اب تیسری مرتبہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ ہمارے گھر والوں کو تین اپنے عزیزوں کی جدائی کا شدید صدمہ ہے. یوسف علیہ السلام بھی جدا ہے, ان کے بھائی بنیامین بھی یہاں رہ گئے, اور بڑے بھائی جن کا نام یہودہ آتا ہے وہ بھی اب واپس نہیں گئے گھر, ان سے بھی ہمارے خاندان والے جدا ہے. تو ہمارا خاندان اس وقت شدید دکھی ہے. مزید یہ کہ ہمارے پاس اب قیمت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ اور راشن لے کے جا سکیں, لہذا آپ ہمیں راشن پورا پورا دے دیں, قیمت کم لے لیں, اور جو اضافی راشن ہے بغیر قیمت کے وہ صدقہ کر دیں. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بڑا اجر دے گا. اب جب اپنے بھائیوں کی یہ عاجزی دیکھی, یہ پریشانی دیکھی تو رہ نہ سکے اور ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم لوگ دور جہلیت میں تھے تو اس وقت تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. بڑا پیارا کلمہ, یہ نہیں کہا کہ اے جاہلو اے ظالمو, بلکہ یہ ہے کہ کس قدر اعلیٰ کردار اور اخلاق ہے. کہا کہ جب تم دور جہلیت میں تم نے کیا کیا تھا. اب جو انہوں نے غور سے دیکھا تو کہا کہ آپ یوسف ہیں. کہا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہم پر احسان کیا, اور جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے, تقوی بھی اور صبر بھی. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی زیادتی کی معافی مانگی اور انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ لا تثریب علیکم الیوم, تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے, یغفر اللہ لکم, جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, میرا کرتا لے جاؤ, اور والد صاحب میری جدائی میں جو روتے رہے ہیں تو ان کی بینائی چلی گئی ہے, یہ کرتا جا کر ان کی آنکھوں پر ڈال دینا, انشاءاللہ جب وہ میری خوشبو محسوس کریں گے کرتے میں تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی. آیات 94-98 کا مضمون یہ ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی. جیسے ہی اب وہ قافلہ کرتا لے کر مصر سے روانہ ہوا فلسطین کی طرف, قرآن مجید کا بیان ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہنا شروع کر دیا کہ جی مجھے تو یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جب کرتا آیا اور کرتا ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا, اس سے ان کی بینائی لوٹ آئی. اب ان کے بیٹوں نے ان سے معافی مانگی کہ ہم نے واقعی بڑا ظلم کیا, یوسف کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی, آپ کو بھی بیٹے کی جدائی کا دکھ دیا, اور درخواست کی کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے بخشش مانگیے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بخشش مانگ رہا ہوں, بلکہ کہا کہ سوف استغفر لکم ربی, میں عنقریب تمہارے لیے اللہ سے بخشش کا سوال کروں گا. کیوں یہ کہا؟ معاملہ حقوق العباد کا تھا, وہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا یوسف نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا. جب تک یوسف معاف نہیں کرے گا اس وقت تک ان کی بخشش ہو نہیں سکتی. تو کہا کہ میں جب یوسف سے ملوں گا, اگر اس نے معاف کر دیا پھر میں بھی تمہارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا. اب اس کے بعد آیت نمبر 99 میں بنی اسرائیل کی مصر آمد کا تعلق ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ جانا, والد کے چہرے پر کرتا ڈالنا, ان کی بینائی لوٹ آئے گی, پھر ان سب کو لے کر تم مصر آ جاؤ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں داخل ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے بڑا ان کا اعزاز و اکرام کیا اور یہ یہود کے سوال کا جواب مل گیا. یہود کا سوال یہی تھا کہ مصر سے بنی اسرائیل, مصر میں بنی اسرائیل آئے کیسے؟ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے ان کا تو مسکن فلسطین تھا. یہ تو بتایا بار بار محمد نے قرآن میں, قرآن کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کے چنگل سے آزاد کرا کے سرائے سینا میں لے آئے. یہ نہیں بتایا کہ یہ مصر میں پہنچے کیسے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت اور حسین واقعے کے ذریعے سے سوال کا جواب دے دیا. اب اس کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے منصب پر پہنچ چکے ہیں. پہلے تو بادشاہ کے مصائب خاص تھے, لیکن آیت نمبر 100 یہ بتاتی ہے کہ وہ بادشاہ کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں, اس لیے کہ اس آیت میں پھر یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ہے. اور اس آیت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے, یوسف علیہ السلام کی والدہ نے, اور ان کے 11 بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ تعظیمی کیا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ معاملہ کسی بادشاہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے.
الفاظ بھی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے عرش پر اپنے والد اور اپنی والدہ کو جگہ دی، اپنے تخت پر ساتھ بٹھایا. یہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر تھی. سورج سے مراد یعقوب علیہ السلام، چاند سے مراد ان کی والدہ محترمہ، اور گیارہ ستاروں سے مراد گیارہ بھائی. خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور گیارہ ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. البتہ یہاں ایک اختلاف ہے کہ یہ سجدہ کس قسم کا تھا، لیکن زیادہ رائے درست محسوس ہوتی ہے مفسرین کی جو کہتے ہیں کہ پچھلی شریعت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، شریعت محمدی میں اس کو بھی منع کر دیا گیا، توحید اور زیادہ اپنے خالص رنگ میں آ گئی، ورنہ اس سے پہلے سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی. واللہ عالم. پھر سجدے سے مراد بھی لازمی نہیں کہ پورے زمین پر بچ جایا جائے، بلکہ خود قرآن مجید میں سجدے کا لفظ صرف جھکنے کے لیے بھی آتا ہے. حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ فلاں شہر پہ تمہیں فتح حاصل ہوگی، داخل ہونا سجدہ کرتے، مراد یہ کہ جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا. واللہ عالم. اب اس کے بعد آیت 101 میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی معنی افروز دعا ہے. صرف دعا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت میں سے عطا فرمایا، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا حمایتی ہے، تو ہی میرا ساتھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلما، مجھے وفات دینا اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد مجھے شامل کر دینا اپنے نیک بندوں میں. اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ دعا کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اس کی عظمت کا اعتراف، عظمت بیان فرمائی، پھر اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، اور اس کے بعد اللہ سے خاتمہ بالخیر اور روز قیامت صالحین کی قربت کا سوال کیا. تو گویا اس آیت میں صرف دعا نہیں ہے، دعا مانگنے کا ڈھنگ اور اس کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے. آیات 102-105 ان کا مضمون یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات میں دلجوئی ہے. اے نبی، آپ کا امتحان لینے کے لیے جو سوال پوچھا تھا آپ سے یہودیوں نے، اس کا جواب اللہ نے دے دیا، ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن یہ امید مت رکھیے گا کہ سوال کا جواب ملنے کے بعد یہ مان بھی لیں گے. ان کا مقصد ماننا نہیں تھا، ان کا مقصد صرف آپ کا امتحان لینا اور آپ کو جج کرنا تھا. لہذا پہلے ہی ذہنی طور پر تیار رہیے کہ آپ ان پر حق واضح کرتے رہیے، لیکن تیار رہیے کہ یہ اس کے باوجود حق کو قبول نہیں کریں گے. لیکن آپ کا اصل مقصد بڑی بے لوسی کے ساتھ، بڑی بے غرضی کے ساتھ ان تک حق کو پہنچاتے رہنا ہے، پہنچاتے رہنا ہے، پہنچاتے رہنا. اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق ہم میں سے ہر شخص کو دے کہ وہ بالکل کسی لالچ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا داعی اور اس کا خادم بن جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ نے شر میں سے خیر برآمد کیا. حاسدوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا، اور اللہ نے اسی وجہ سے ان کو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا، نہ کنویں میں جاتے اور نہ وہاں سے مصر پہنچتے اور نہ یہ اعلیٰ مقام حاصل کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اور بھی بے شمار نشانیاں اللہ فرما رہا ہے چاروں طرف ہیں، لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری رہتے ہیں، اور وقتی فائدے، وقتی مفادات اور وقتی لذتیں انہی کے اندر کھو جاتے ہیں. آیت نمبر 106-107 کا مضمون ہے، بڑا خطرناک مضمون ہے. فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر یہ کے ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے ہوں، ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں جو دہریے کہلاتے ہیں. یہ کائنات خود بنی اور خود بخود چل رہی ہے. وما یهلکنا الا الدار، لیکن اکثر لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا ان کا بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بجائے ان کا مقصود اپنے عمل کا دنیا میں نام و نمود اور شہرت ہوتی ہے، اور نام و نمود کی خواہش بھی اللہ نے کہا کہ شرک ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے دیکھا لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ذرا لوگوں کے علم میں آ جائے کہ نبی صاحب تو بڑے لمبے سجدے کرتے ہیں، تو میں ویسے سجدہ کرتا ہوں 3 سیکنڈ کا، میں نے سجدہ کر دیا 10 سیکنڈ کا، تو یہ میرا سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ میرا سجدہ لوگوں کے لیے ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو فرمایا کہ انسانوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اس کے ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ اقبال کا شعر لکھا ہے کہ براہمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس جرم عظیم سے محفوظ فرمائے۔ آیت 108 میں فرمایا کہ اتباع رسول کا تقاضا ہے دعوت اللہ، فرمایا کہ کل حاضح سبیلی ابو اللہ، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، الا بصیرت انا، اور میں اس حوالے سے پورے شعور پر ہوں کہ دعوت اللہ کا کام میرے لیے بھی بہت بہترین عمل ہے کہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر میں ذاتی عبادت کر رہا ہوں گا اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر دعوت کا کام کر رہا ہوں تو جتنے لوگوں کی اصلاح ہوگی ان کی نیکی کا ثواب بھی میرے کھاتے میں آئے گا، تو یہ تو ملٹی پلائی ہونے والی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اعلیٰ کام ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کر کے خلوص کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلاؤں، اور لوگوں کے لیے بھی اعلیٰ کام ہے، اعلیٰ ترین خدمت خلق ہے۔ ایک خدمت خلق یہ ہے کہ آپ نے کسی کا پیٹ بھر دیا، اس کے پیٹ کی آگ بجھا دی، اچھا کام ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن اگر وہ غافل ہے اور پورے کا پورا جہنم کی آگ میں چلا گیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی غیر پائیدار قسم کی نیکی کی۔ اعلیٰ نیکی تو یہ ہے کہ آپ اس کو جہنم کے دائمی عذاب سے بچانے کی کوشش کریں، جو اللہ کے رسول کے اپنے الفاظ ہے کہ لوگوں تم آگ میں گرا چاہتے ہو، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کرتے ہوئے اس سے بچا رہا ہوں۔ میں تو فرمایا کہ میں الا بصیرت نانا، میں پورے شعور کے ساتھ دعوت اللہ کا کام کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی اعلیٰ کام ہے اور میرے مخاطبین کے لیے بھی یہ اعلیٰ خدمت خلق اور نیکی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میری اتباع کرے گا وہ بھی یہی کام کرے گا۔ ہم نے اتباع رسول کا مفہوم بھی بڑا محدود دے رکھا ہے، وہ بھی اپنے ذاتی معمولات کی حد تک، کہ ہم سوتے ہوئے مثلاً دعا پڑھیں، جاگتے ہوئے مثلاً دعا پڑھیں، کھانا کھاتے ہوئے سنتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم کو ان معاملات میں بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب کی ہر سنت نورانی ہے، لیکن اتباع کا دائرہ وسیع ہے۔ قرآن مجید نے اتباع کا مفہوم وسیع بیان کیا ہے، فرمایا کہ یہ دعوت اللہ کا کام وہ کرتے ہیں جو میری اتباع کرنے والے ہیں، جو بھی میری اتباع کرنے والا ہے وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، تبلیغ کا کام کرے گا، اور جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا اسے کیا انعام ملے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر اس کے بعد آیات 109 تا 110 کا مضمون ہے کہ تمام رسول انسانی تھے۔ اعتراض ہوتا تھا مشرکین کی طرف سے، اگر اللہ نے رسول بنانا ہی تھا تو اللہ نے کسی فرشتوں کو رسول کیوں نہیں بنایا؟ تو اے نبی آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ نے چونکہ انسانوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اور انسانوں کے لیے نمونہ انسانی بن سکتا ہے، لہذا فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے رسول مگر وہ بھی انسانی تھے، ان کے سینوں کے اندر بھی دل تھے جو لوگوں کی ذرسانیوں کی وجہ سے دکھتے تھے، اور جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے آگے بڑھتا تھا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اور مخالفین پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ لہذا فرمایا کہ اے نبی آپ بھی ڈٹے رہیے، اللہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا، اور بالآخر آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والے خائب و خاسر اور ناکام ہوں گے۔ آیت 111 جو آخری آیت ہے، اس میں فرمایا کہ قرآن کے واقعات میں درس عبرت ہے۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں مکے والوں کے لیے ایک سبق آموزی کا سامان ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعلیٰ مقام دے دیا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، معافی مانگ رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا۔ اسی طریقے پر یہ مکے والے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بھی اللہ کے رسول کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اپنے جرائم کی ان سے معافی مانگ رہے ہوں گے، اور اللہ کے رسول بھی اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی طرح ان کو عام معافی کا ان کے لیے اعلان کریں گے۔ فتح مکہ کے دن 2000 اللہ کے رسول کے دشمن آپ کے سامنے کھڑے سر جھکا کر اور آپ سے معافی کی درخواست کر رہے تھے، اور آپ نے یہی کہا تھا کہ میں تمہیں آج وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم انتم مطلقا، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں دوسری سورت ہے سورت الرعد، 43 اس سورت کی آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں اس سورت میں۔ آیات کا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیت نمبر 1 تا 16 میں توحید باری تعالیٰ کا مضمون ہے، آیات 17 تا 26 یہ 10 آیتیں ہیں کہ جن میں حق اور باطل کے لیے ایک مثال بھی آئی ہے اور حق و باطل کی ایک کشمکش کا بھی مضمون ہے۔ پھر آیات 27 تا 43 میں ایمان بر رسالت، یہ غالب مضمون ہے۔ آیت نمبر 1 کا موضوع ہے قرآن سراپا حق ہے، اس آیت میں اللہ نے قرآن مجید کی عظمت بیان کی، فرمایا کہ نبی جو کتاب آپ کی طرف نازل ہوئی ہے وہ مکمل حق ہے، سراپا حق ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ لوگوں میں شخصیت پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائے گی، ایمان سے محروم رہے گی۔ آیات 2 تا 4 میں توحید باری تعالیٰ کا ایک مظہر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کئی شاہکاروں کا بیان ہے۔ نمبر 1، اللہ نے اتنا بڑا اور اتنا بلند آسمان بنایا لیکن بغیر کسی ستون کے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جملہ مخلوقات کی ضروریات پوری کر رہا ہے، خود سوچئے کہ ہم سے ایک گھر کا نظام چلانا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، اس کی تدبیر کر رہا ہے۔ نمبر 3، اللہ سورج اور چاند کو خاص ضابطے کے تحت گردش دے رہا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر بذات خود کرتا ہے۔ نمبر 5، اللہ نے وسیع و عریض زمین کو پھیلا دیا، اس میں بلند پہاڑ اٹھائے اور گہرے دریا اور نہریں جاری کر دیں۔ اللہ نے ہر طرح کے پھل اور میوے جوڑوں کی صورت میں پیدا فرمائے۔ اللہ نے رات اور دن کا الٹ پھیر ایک باقاعدگی کے ساتھ جاری فرمایا تاکہ انسان منصوبہ بندی کر سکے، پلاننگ کر سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا کہ غیر یقینی ہوتا، پتہ نہیں سورج کب کس وقت طلوع ہوگا، تو آدمی کوئی منصوبہ بندی نہ کر سکتا، پریشان رہتا، لیکن اللہ نے ایسا باقاعدہ نظام بنایا ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات کی منصوبہ بندی بڑے اچھے طریقے پر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو مختلف قطعات میں تقسیم کر دیا، کہیں پر کھیت ہیں، کہیں پر باغات ہیں، کہیں پر معدنیات یا دیگر مفید اشیاء کے ذخائر ہیں۔ پھر اللہ ہی نے انگور اور کھجوروں کے باغات اگائے۔ اب یہ جو خاص قرآن کے ورین مخاطبین تھے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ جو ہے وہ طریقہ تھا کہ انگور کے باغات لگائے جاتے تھے، لیکن ان کی حد بندی کی جاتی تھی کھجور کے درختوں سے تاکہ حد بندی بھی ہو جائے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت ہوا کے جو تیز جھونکے ہیں ان سے انگور کی بیلوں کو محفوظ بھی رکھیں۔ تو یہ کھجور اور انگور کا مشترکہ ایک باغ ہوتا تھا، اندر کا انگور لگے باہر باہر کھجوروں کی ہے۔ تو صلی ہی نے انگور پیدا کیے، اس صلی ہی نے یہ کھجور کے درخت اور کھجور کا پھل پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ایک ہی جڑ سے کھجور کے 2 درخت اگائے لیکن ان کے پھلوں کے ذائقے اور لذتیں مختلف کر دی۔ جڑ ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، پانی ایک جیسا ہے، لیکن دونوں کے ذائقوں کے اندر فرق ہے۔ بلا شبہ اللہ کی قدرت کے یہ شاہکار، ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے کہ کوئی ہے ہستی کے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور ان قدرت کے شاہکاروں کو دیکھ کر انسان کے دل میں اللہ کے لیے شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آیات 5 تا 7 کا موضوع یہ ہے کہ تعجب ہے کافروں کے اعتراض پر، فرمایا گیا تعجب کرنا ہے تو تعجب کرو ان کافروں کی بات پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا، جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، جس اللہ نے اتنے بڑے مظاہر قدرت تخلیق کیے، جس اللہ نے پہلی بار انسان کو بنایا، کیا وہ دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے؟ تو یہ جب انکار کرتے ہیں باس بعد الموت کا مرنے کے بعد دوبارہ جی اس نے کہا یہ آخرت کا انکار نہیں کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو علی کل شیء قدیر نہیں مانتے، اور لہذا ان کو اپنے ظلم کی سزا مل کر رہے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کی گردنوں کے اندر توک پڑے ہوں گے اور یہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ پھر وہ اللہ کے رسول سے بار بار کہتے تھے، مضمون اس سے پہلے بھی آیا سورہ نام میں، کہ ہمیں آپ کو فہرست دیتے ہیں، اس فہرست کے مطابق کوئی مورچہ دکھا دیجئے۔ وہ فہرست انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 15 پارے میں۔ فرمایا کہ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مورچے دکھا دکھا کے اور لوگوں کو ایمان کے دائرے میں لے کر آئے، معاملہ ایمان بالغیب کا ہے، تبھی تو اللہ کے حاضر میں لے گا۔ لہذا اللہ زبردستی مورچے دکھا کر کسی کو بھی مومن نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا اصل کام مورچے دکھانا نہیں ہے بلکہ حق کا راستہ دکھانا ہے۔ جو بھی ان کی دعوت قبول کرے گا نعمتوں سے شاد کام ہوگا، جو قبول نہیں کرے گا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر جواب دہی کے وقت مشکلات کا اور پھر عذاب کا شکار ہوگا۔ آیات 8-10 اس میں توحید باری تعالیٰ کا یہ پہلو ہے کہ اللہ کے علم کامل کے کئی مظاہر بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کے رحم میں کیا ہے، کیا چیز پرورش پا رہی ہے، اس وقت کتنی جسامت کی ہے، سب اللہ کو پتا ہے۔ نمبر 2، کائنات میں ہر شے اپنی پوری مقدار کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے۔ نمبر 3، انسان کسی بات کو ظاہر کرے یا چھپائے، اونچی آواز سے کہے یا سرگوشی کے انداز میں کہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ نمبر 4، کوئی انسان دن میں سرگرم عمل ہو یا رات کی تاریکی میں کہیں پر چھپ گیا ہو، اللہ اس کے مقام اور اس کے حال سے ہر وقت واقف ہے۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ عذاب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، بڑی پیاری آیتیں ہیں یہ، ان میں فرمایا کہ اللہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اللہ نے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں، فرشتے ہیں جو انسان کے آگے اور پیچھے چلتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جب تک اس کی موت نہیں آئی انسان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ حضرت علی کے الفاظ ہیں، الموت خیر الحافظہ، موت انسان کی بہترین محافظ ہے، اس لیے کہ جب تک ہماری موت نہیں آئی تو یہ انسان مر نہیں سکتا، اس وقت تک انسان زندہ رہے گا، فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ البتہ کسی قوم پر عذاب اسی وقت آتا ہے جبکہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتی ہے، اور جب عذاب آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس عذاب کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آیت نمبر 12-13 کا مضمون یہ ہے کہ جو آسمانی بجلی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تمہیں آسمان پر بجلیاں دکھاتا ہے اس امید سے بھی کہ تم سوچتے ہو کہ شاید اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش بھیج دے گا، اور اس خوف سے بھی بجلی دیکھتے ہو کہیں گرنا پڑے، کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اور فرمایا یسبح الرعد بحمدہ، ہی یہ جو بجلی کڑکتی ہے یہ اصل میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، بجلی بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح ہر وقت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی بجلی ایسے لوگوں پر گراتا ہے جو کہ اللہ کی قدرت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کے حوالے سے بحثوں میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی شان ان پر ظاہر کر دیتا ہے اور ان پر بجلی گرا دیتا ہے۔ آیت 14-16 کا مفہوم یہ ہے کہ صرف اللہ سے دعا کرنا ہی مفید ہے۔ فرمایا اللہ سے مانگو گے تو اللہ کے در سے مایوسی نہیں ہے۔ حضرت زکریہ کے بڑے پیارے الفاظ ہم پڑھیں گے 16 پارے میں کہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا، اور اللہ کے سوا کسی اور سے مانگو گے تو لازمن مایوس ہوگے۔ مثال دی گئی کہ اگر ایک شخص پانی کو دیکھے اور ہاتھ پھیلائے کہ یہ پانی میرے منہ میں آ جائے، ایسے پانی کبھی نہیں آتا۔ اسی طریقے پر اگر کوئی شخص اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکارے کہ جس کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں، وہ کچھ دے ہی نہیں سکتی، تو یہ دعا ایسی ہستیوں سے کرنا بھی یہ بالکل بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اس سے کچھ نہیں ملے گا۔ صرف اللہ ہی کو پکارنا، اللہ ہی سے دعا کرنا مفید ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ ہی نے بنائی ہے، اور کائنات کی ہر شے بھی اور ہر شے کا سایہ بھی ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ آیت نمبر 17-18 میں حق و باطل کے لیے ایک مثال آئی ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب پانی کا ایک سیلاب سا آتا ہے، اس کے اوپر کچھ جھاگ ہے جو پھول کر اوپر آ جاتا ہے، اور جب تم دھاتوں کو پگھلاتے ہو تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے مطلب کی کچھ اپنے مقصد کے لیے اپنے فائدے کے لیے کچھ چیزیں بناؤ تو جب دھات پگھلتی ہے تو اس کے اوپر بھی ایک جھاگ آتا ہے لیکن پھر تم دیکھتے ہو کہ جھاگ اڑ جاتا ہے اور پانی یا جو دھات ہے وہ باقی رہتی ہے. فرمایا اس مثال میں جو پانی اور دھات ہے جو باقی رہتی ہے یہ حق ہے, حق یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے. اور جو باطل ہے اس کی مثال جھاگ کسی ہے, جیسے جھاگ سوکھ کے اڑ جاتا ہے ایسے باطل بھی بالآخر مٹ جاتا ہے. ان الباطل کان ذہوکا, باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور تاریخ میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی باطل ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکا. حضرت طالوت کے زمانے میں اہل حق نے پامردی دکھائی, اہل حق تعداد میں کم تھے لیکن یہ ہے کہ باطل وہ ہزیمت سے دوچار ہوا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس سے پہلے اہل حق نے بزدلی دکھائی, یوسف موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہو اللہ کی راہ میں جنگ کریں, اہل حق نے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے. تو جو حق کے لمبردار تھے اگر وہ بزدلی دکھا دیں تو پھر باطل دندر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق غالب نہیں آ سکا لیکن حضرت طالوت کے زمانے میں حق غالب آ گیا, حضرت محمد کے زمانے میں حق غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں آیا؟ کہ جہاں اللہ کے رسول کا پسینہ بہ رہا تھا صحابہ وہاں پر اپنا خون بہا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حق کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ بھی حق کا ساتھ دیں گے ان کے لیے اللہ نے بہت عظیم اجر تیار کر رکھا ہے, اور جو لوگ بھی باطل کا ساتھ دیں گے ان کا برا انجام ہوگا. قیامت کے دن اگر وہ کوئی بھی شے فدیہ کے طور پر دینا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول نہیں کرے گا. آیات 19-24 میں حق کا ساتھ دینے والوں کی 10 صفات کا بیان ہے. نمبر 1, وہ یقین رکھتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہی وہ نعمت ہے جس سے حق کی ہدایت حاصل ہو سکتی ہے. ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہدایت کا ذریعہ اور حکمت کا ذریعہ, اپنے عمل میں استقامت کے لیے کوئی موٹیویشن, ہر نعمت مل سکتی ہے تو کہاں سے؟ اللہ کی کتاب سے. نمبر 2, وہ اللہ کے ساتھ جو عہد بندگی کرتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو اللہ سے عہد الست کر کے آ چکے ہیں ازل میں, وہ اللہ کے ساتھ اپنے اس عہد کو کیا پاس کرتے ہیں, اس عہد کو نبھاتے ہیں. نمبر 3, وہ اپنے تمام وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں, وعدہ خلافی نہیں کرتے. نمبر 4, وہ اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سلف صالحین اور اپنے دور کے نیک لوگوں سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ تعلق جوڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں ہم سنت رسول سے ہٹے, سلف صالحین کے عقیدے اور ان کے طریقے سے ہٹے, وہیں پر گمراہی ہے. اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ز اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگا محفوظ تر. ہمارے ہاں جو متجددین پیدا ہوئے ہیں اور نئی نئی باتیں نکالتے رہتے ہیں پردے کے حوالے سے اور جہاد کے حوالے سے اور موسیقی کے حوالے سے, ان کی گمراہی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کہ سلف صالحین سے رشتہ کاٹ لیا. ورنہ ہمارا ایمان ہے خود قرآن کی روح سے کہ عمل کے اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح لوگ کون تھے؟ صحابہ اکرام. اللہ نے خود فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان. لہذا عمل اور عقیدے کے اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے. جتنا ان کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور گمراہی سے بچ جائیں گے. نمبر 5, وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. نمبر 6, وہ آخرت کی جواب دہی کے احساس سے کانپتے رہتے ہیں, لرزاں اور ترسا رہتے ہیں. نمبر 7, وہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں, حق کا راستہ چھوڑتے نہیں ہیں, کسی لالچ میں نہیں آتے, کسی دھمکی سے مروب نہیں ہوتے, کسی سودے بازی لین دین میں شامل نہیں ہوتے. نمبر 8, وہ نماز قائم کرتے ہیں تاکہ اللہ سے لو لگی رہے, اللہ سے مدد مانگتے رہیں. نمبر 9, وہ اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں. اور نمبر 10, وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. پورے مکے دور میں ہدایت یہی تھی کہ تمہیں کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں اس کو دعا دو. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. فرمایا کہ جو یہ صفات کے حامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا رہنے والے باغات میں. اور بڑے پیارے الفاظ ہے، صرف انہیں کو داخل نہیں کرے گا، ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، جو بھی ان کے نیک آبا اجداد ہوں گے، بیویاں ہوں گی، اولادیں ہوں گی، اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں شامل کر دے گا. اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے. مزید فرمایا کہ فرشتے ہر دروازے سے ان کے سامنے آئیں گے اور ان کو سلامتی کا ہدیہ پیش کریں گے، سلامتی کی دعا دیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تو جو تم نے دنیا میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا تو اس کی وجہ سے تمہیں آفرین ہو، تمہیں سلام ہو. آیات 25-26 میں حق کے دشمنوں کے کردار کا بیان ہے کہ نمبر ایک، وہ اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کا پاس نہیں رکھتے. نمبر دو، اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلف صالحین اور جن نیک ہستیوں سے اللہ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ یہ تعلق قائم نہیں رکھتے. اور نمبر تین، اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد بچاتے پھرتے ہیں. فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں برا انجام ہے. ان کا اصل مرض یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے. حالانکہ دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں عارضی بھی اور گھٹیا بھی ہے. والآخرت خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. آیات 27-29 میں بڑا اہم مضمون ہے کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین آپ سے فرمائشی معجزہ مانگ رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زبردستی معجزہ دکھا کے ہدایت نہیں دے گا. اللہ ہدایت اسی کو دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. اور جان لو کہ دلوں کو اطمینان ہوتا ہی اللہ کی یاد سے ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح ہے، روح ملکوتی ہے. جسم مٹی سے بنا ہے، اس کو تسکین ان چیزوں سے ہوتی ہے جو مٹی سے پیدا ہوتی ہیں، خوراک، لباس، اچھی سے اچھی سواری، اچھے سے اچھا گھر. روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، روح کی تسکین کا سامان بھی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام. آیات 30-31 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی ہے. فرمایا کہ نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور جس طرح یہ آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح سے جھٹلایا گیا. یہ آپ سے معجزہ مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ معجزات دکھانے پر قادر ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ وہ حرکت میں آ جاتے، زمین کے ٹکڑے ہو جاتے، مردہ زندہ ہو کر بولنا شروع کر دیتے. اللہ سب کچھ دکھا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی معجزے دکھا کے لوگوں کو ایمان کی طرف نہیں لائے گا، بلکہ یہ سارا معاملہ غیب کا ہے. جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لائے گا وہی اللہ کے یہاں کامیاب اور سرخرو ہوگا. فرمایا کہ ان کافروں کو اے نبی عنقریب اب صدمے دیکھنے پڑیں گے. رفتہ رفتہ ان کا دائرہ اثر کم ہوگا، آپ کا دائرہ اثر بڑھے گا. لوگ ایمان لاتے جائیں گے اور آپ کا اثر و نفوذ، آپ کی دعوت کا اثر و نفوذ بڑھتا چلا جائے گا. اور آخری صدمہ ان کو اس وقت پہنچے گا جبکہ آپ عین ان کے شہر کے پاس آئیں گے فاتح کی حیثیت سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو وعدہ اللہ کا پورا ہو کر رہے گا. آیات 32-34 میں حق کے مخالفین کو برے انجام کا ذکر ہے. فرمایا کہ اے نبی، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، اور جھٹلانے والوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بدترین عذاب سے دوچار کیا. فرمایا کہ یہ مشرکین، انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ دوسرے معبود تراش لیے ہیں. یہ بتائیں کہ ان کے پاس اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ تعالی نے کوئی فہرست دی ہے کہ فلاں دور میں فلاں ہستیاں ہوں گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ خصوصی اختیارات دے گا، اور تم ان سے دعائیں کرنا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنا، ان کے عروس منعقد کرنا، ان کے عرصوں میں جا کر دیگے چڑھانا اور چادریں چڑھانا، وہاں پہ جا کے نذرانے پیش کرنا. کل سموہم، اے نبی ان سے کہیے مجھے بتاؤ کوئی نام ہے تمہارے پاس جو اللہ نے تمہیں بتایا ہوں کہ فلاں فلاں ہستیاں بڑی با اختیار ہیں، اور ان کی قربت حاصل کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو گے. فرمایا کہ یہ سارے تصورات ان کے من گھڑت ہیں. اللہ نے ایسی کوئی اولیاء اللہ کی فہرست نہیں دی کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ ان کی نظر و نیاز کرنے سے اور ان کو خوش کرنے سے اللہ بھی خوش ہو جائے گا. عنقریب اس من گھڑت تصورات کے ان کو برے نتائج ان کے سامنے آئیں گے، اور کوئی ان کو اس پھر اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا. آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ جنت متقیوں کے لیے، فرمایا کہ جس جنت کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کیا ہے اس جنت کے میوے بھی دائمی ہیں اور اس جنت کے ٹھنڈے سائے بھی دائمی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور جو لوگ متقی نہیں ہیں، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے، فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آیات 36-40 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کشمکش کا ذکر ہے۔ ان آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات مشرکین کر رہے تھے ان کا بیان ہے۔ نمبر ایک، وہ آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت میں شریک ہو جائیں، کوئی گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کچھ عرصے آپ ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں اور کچھ عرصے پھر وہ آپ کے ساتھ معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرمایا گیا، نبی آپ انہیں صاف صاف بتا دیجئے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں۔ یہ مضمون سورہ انعام میں، سورہ یونس میں بھی آ چکا ہے اور اپنے کرائمکس پر آتا ہے یہ سورہ کافرون میں، لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عابد۔ کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگی، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، باطل دوئی پسند ہے، حق نہ شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق کو باطل نہ کر قبول۔ نمبر دو، انہیں آگاہ کر دیا گیا کہ اگر بالفرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور وہ تھک گئے جدوجہد کرتے کرتے اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی اور ان کے ساتھ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکار لیا، تو فرمایا کہ پھر اللہ کے رسول کو بھی اللہ کے پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ظاہر بات اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن یہ کافروں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ نمبر تین، وہ اعتراض کر رہے تھے کہ کیسے نبی ہے، ان کے تو بشری تقاضے ہیں، ان کے اندر جنسی جذبات ہیں، انہوں نے شادی کر رکھی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ جتنے نبی اس سے پہلے آئے ان وہ سب بھی انسان تھے، ان سب کے بشری تقاضے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے، لیکن بشری تقاضوں کے باوجود انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی بندگی کرنے کا ایک نمونہ، ایک مثال قائم کر دی، تبھی وہ لوگوں کے لیے حجت بنے۔ اگر ان میں بشری تقاضے نہ ہوتے تو پھر لوگوں کو بے عملی کا جواب مل جاتا کہ جناب یہ اس لیے عمل کر کے چلے گئے کہ نہ ان کی کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچے ہیں، نہ کوئی جنسی خواہش ہے، نہ ان کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے۔ لیکن انہوں نے تمام بشری کمزوریوں کے باوجود اللہ کے احکامات پر عمل کر کے لوگوں پر اتمام حجت کر دیا۔ نمبر چار، مشرکین فرمائشی معجزہ دکھانے کا تقاضا کر رہے تھے۔ جواب دیا گا، معجزہ دکھانا رسول کے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں، اللہ جب چاہے گا دکھائے گا اور اللہ نہیں چاہے گا تو معجزہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ نمبر پانچ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا گیا کہ ان مشرکین کو ان کی ان رشہ دواریوں کی، اس مخالفت کی، اس طنز کی ضرور سزا مل کے رہے گی، لیکن کم ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے، وہ مہلت دیتا ہے تاکہ شاید سدھر جائیں، اللہ جس کو چاہے گا باقی رکھے گا، جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ مٹھا دے گا۔ آپ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، ان کا حساب لینا اور ان کے جرائم کی سزا دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ علیک البلاغ و علینا الحساب۔ پھر آخری آیات، آیات 41-43 میں مخالفین کے لیے دھمکی ہے۔ فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اب زمین چاروں طرف سے ان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے، مکے کے اطراف میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، حضرت محمد کا دائرہ، ان کی حمایت کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور مشرکین کی حمایت کا دائرہ یہ سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا جس طرح اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول کے دشمنوں کے سازشیں ناکام ہوئی ہیں، ابھی بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی اور اللہ کے رسول کے دشمن یہ ناکام ہوں گے، ان کی تمام سازشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں ہیں، اللہ ان سب کو ناکام کر کے رہے گا۔ پھر یہ مشرکین کہتے تھے لستا مرسلا، اے محمد تم رسول نہیں ہو، یہ آخری آیت ہے۔ فرمایا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے نبی کہیے کہ اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ بھی واقعتاً سلیم الفطرت ہیں وہ بھی گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کو اپنی رسالت کی گواہی کے لیے ان کافروں کی طرف سے تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رسالت ان کی گواہی کے محتاج نہیں ہے۔ اس کے بعد 13 پارے میں جو سورت ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ جس میں مجموعی اعتبار سے 52 آیات ہیں. ان کا تجزیہ اس طرح سے ہے، آیت 1-15 میں ایمان بالرسالت کا مضمون ہے، آیات 16-23 میں ایمان بالآخرت کا ذکر ہے، آیات 24-27 میں پھر حق اور باطل کے نظریات کا ایک موازنہ ہے، آیات 28-34 میں توحید باری تعالیٰ کا مضمون ہے، آیات 35-41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر میں ایک مناجات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیات 42-52 میں ایمان بالآخرت کا مضمون ہے. اب آیت نمبر 1، نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا. اے نبی، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کی توفیق سے لوگوں کو گمراہیوں کے، شرک کے، کفر کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لے آئیں، اور اس ہستی کے راستے کی روشنی کی، اس ہستی کے راستے کی طرف لے آئیں جو آپ سے آپ حمید ہے، یعنی جس کی تعریف کائنات میں آپ سے آپ ہو رہی ہے، وہ ہستی کسی کی تعریف کرنے کی محتاج نہیں ہے. آیات 2-3 میں بتایا گیا کافر لوگ کون ہیں. فرمایا کہ کافر لوگ وہ ہیں کہ جن کے اندر تین برائیاں پائی جاتی ہیں. نمبر 1، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. نمبر 2، دوسروں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں. نمبر 3، اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں. یبغونہا عوجا، ذرا اپنا جائزہ لیجئے، آج یہی تینوں برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اصل ترجیح دنیا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے بڑی عارضی، لیکن پھر بھی اس کی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں. ابھی ڈاکٹر قدیر کا ایک بڑا اچھا آرٹیکل آیا تھا پچھلے پیر کو، فلپائن کے صدر مارکوس نے لوٹ مار کر کے کتنی دولت جمع کی، سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کی، لیکن ساتھ کیا لے کر گیا؟ دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی، اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا. کیا مل گیا اس کو؟ اور بھی مثالیں دی ہیں قرآن نے، اعلیٰ ترین مثال اس حوالے سے دی، بڑی مثال دی قارون کی، اس سے بڑا خزانہ کس کا ہوگا، ساتھ کیا لے گیا. لیکن اس کے باوجود ہمارا بھی اکثریت کا حال یہ ہے کہ جس کی جتنی پہنچ ہے اتنی لوٹ مار کر رہا ہے، کیا کھائے گا اور کیا پہن لے گا. تو ہماری بھی اکثریت کی ترجیح دنیا ہے. نمبر 2، آج ہم بھی لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں؟ داڑھی سے منع کرتے ہیں کہ یہ ابھی تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، اسی طریقے پردے سے منع کرتے ہیں کہ یہ فرسودہ چیزیں ہیں. یہ اسی طریقے پر آج ہمارے ہاں لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو سزائیں ہیں یہ وحشیانہ سزائیں، معاذ اللہ. ایسے لوگ ہیں جو شریعت اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. ارے جی، عورت کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، جعلی ویڈیو دکھائی گئی اور کوڑے مارنے کے حوالے سے کہا ہے، دیکھو جی عورت کو کوڑے مارنا. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی عورتوں اور مردوں نے کوڑے مارو. تو کیا یہ بھی اللہ کے دین سے دشمنی نہیں ہے؟ اللہ کے دین سے روکنے والی یہ حرکتیں نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد اللہ کے احکامات پر اعتراض. مجھے اس زمانے میں بغیر سود کے تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، اور پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. آپ پردے کے ذریعے سے معاشرے کے اہم عنصر کو آپ عضو معطل بنا دیتے ہیں. تو آج یہ ساری کی ساری خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں. تو لہذا ایک تو کافروں کا طرز عمل ہے یہ، ہندو کا بھی یہ ہوگا، سکھ کا بھی ہوگا، عیسائی کا بھی ہوگا، ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں. قانونی اعتبار سے جب تک ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہیں مسلمان، لیکن عملی اعتبار سے اگر خدا نہ خواستہ یہ برائی ہیں تو پھر ہم بھی کافر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے طرز عمل پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. مولانا ماہر القادری کا بڑا اہم شعر ہے کہ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. قرآن سنتے لیکن ہم پر اس کے اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم قرآن پاک کی ساری وعیدیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں کے لیے ہیں یا منافقوں کے لیے ہیں. نہ ہم کافر ہیں نہ ہم منافق ہیں. تو لہذا وعیدیں اور عذاب کی دھمکیاں تو ان کے لیے ہیں، اور ساری نویدیں اور خوشخبریاں ہمارے لیے ہیں. تو پھر دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں کہ جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، لیکن اگر محسوس ہو کہ یہ جرائم ہم بھی کر رہے ہیں، یہ وعیدیں ہمارے لیے بھی ہو سکتی ہیں، تو پھر انسان قرآن پڑھ کے رکاوٹ اٹھے گا. آیت چار کا مضمون یہ ہے کہ تبلیغ کے اولین مخاطب ہم زبان لوگ ہونے چاہیے. فرمایا کہ ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان بولتے ہوئے. کیوں؟ تاکہ وہ رسول ان کے سامنے بات کو پہنچانے کا حق ادا کر دے. لہذا یہاں سے رہنمائی ملی کہ ہمارے لیے بھی تبلیغ کا اولین دائرہ کار اپنے ہم زبان لوگ ہیں کہ ہم جن کی گفتگو کو سمجھ سکتے ہیں، جو ہماری بات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہم فصاحت کے ساتھ ان کے سامنے بات کو پہنچانے کا حق ادا کر سکتے ہیں. باقی اس کے بعد اللہ جس کو توفیق دے اور زبانیں بھی سیکھے، اور یہ ہے کہ اور زیادہ دین کی خدمت کرے. لیکن اولین آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنے ہم زبان لوگوں سے. اپنے گھر کو چھوڑ کر اور ہم باہر جا کر تبلیغ شروع کر دیں، یہ الاقرب و فلاقرب کے اصول کے خلاف ہے. آیات 5-6 اللہ کا خوف اللہ کے دنوں کے حوالے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، آپ اپنی قوم کو ان کے ذریعے سے نکالیے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف. فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ڈرائیے. لہذا اسی کو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ التذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کی معرفت اور یاد دہانی دو طریقے سے حاصل ہوتی ہے. التذکیر بِأَعْلَاءِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا بیان، اس سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. التذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں کا خوف. مراد کیا ہے؟ وہ دن کے جن میں اللہ کا غضب نازل ہوا قوم نوح پر، قوم ہود پر. آٹھ دن اور سات راتیں تیز ہوا ان کے اوپر چلتی رہی، پوری قوم کو تباہ کر دیا. وہ دن کے جب اللہ نے پورے فرعون کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. تو اے موسیٰ، آپ انہیں ڈرائیے اللہ کے دنوں کے حوالے سے. آگے فرمایا کہ ایسا ہی ایک دن آیا تھا پھر آل فرعون پر بھی، اور ان کو اللہ نے پورے لشکر کو غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا. یہ وہ ظالم تھے فرعون اور اس کے لوگ کہ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتے تھے. آیات 7-8 میں ایک اہم مضمون آیا کہ ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ اگر شکر کرو گے میں اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو پھر نعمتیں چھن جائیں گے، میرا عذاب پھر بہت شدید ہوگا. اور شکر ہے کیا؟ شکر کے 3 درجے ہیں. دل کی گہرائیوں میں یہ احساس ہو کہ میرے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ کی عطا کردہ ہے، میرا کوئی کمال نہیں. نمبر 2، زبان سے بھی واما نبی نعمت ربی کا فادش، انسان زبان سے بھی اعتراف کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات. اور نمبر 3، اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ زبان اللہ تبارک و تعالی کے دین کی وکالت کرے. اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، انسان اللہ تبارک و تعالی کے دین کا سپاہی بن کر اس کے حق میں اللہ کے دین کے لیے لکھے. اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو. یہ اصل میں ہے شکر. شکر کرو گے اللہ کہتا میں اور دوں گا، اور نوازوں گا. نہ شکری کرو گے تو نعمت بھی چھن جائے گی، میرا عذاب بھی بہت شدید ہے. مزید آخر میں فرمایا انہی آیات میں کہ اگر تم سب کے سب اللہ کی ناشکری بھی کرنے شروع کر دو تو جان لو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ذرا برابر کمی واقع نہیں ہوگی. تمہیں شکر کرنے کا فائدہ خود ہی کو حاصل ہوگا، اس میں کوئی اللہ کی غرض نہیں ہے. آیات 9-17 میں رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا ذکر ہے. کئی رسولوں کا ذکر ہے کہ اپنی قوموں کے پاس آ کر انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور قوموں نے ان کی دعوت کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا، توحید کے حوالے سے شک کا اظہار کیا. رسولوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو اتنے بڑے آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، کہ اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے؟ اور وہ تمہیں پکار رہا ہے کہ رسولوں کی دعوت پر لبیک کہہ کر توحید کی طرف آ جاؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. قوموں نے جواب دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، اگر واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ. رسولوں نے جواب دیا کہ ہم واقعی انسان ہیں، ان نحنو الا بشر مثلکم، لیکن ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے. باقی معجزہ دکھانا یہ کل کا کل اللہ کے اختیار میں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا بھروسہ بھی اللہ پر ہے. قوموں نے دھمکی دی کہ ہم تم پہ تشدد کریں گے، تمہیں اپنی بستیوں سے نکال دیں گے. رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر صبر کریں گے اور تمہیں یہ دعوت دیتے رہیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی, اللہ نے قوموں کو برباد کیا, جھٹلانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا, اور اصل عذاب انہیں ملے گا جہنم میں. الفاظ بڑے سخت ہیں یہاں پر, ایسی اذیت پہنچے گی جہنم میں کہ پکاریں گے موت کو لیکن موت نہیں آئے گی تاکہ ان کی اذیت ختم ہو, نہ زندوں میں شمار ہوں گے نہ مردوں میں شمار ہوں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. آیت نمبر 18 میں اخلاص سے تہی اعمال کے لیے ایک مثال آئی ہے. فرمایا کہ جو لوگ حالت کفر میں نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, یا جو لوگ دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں, یا جو لوگ جزوی نیکیاں کرتے ہیں, حرام کمائی سے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک راک کا ڈھیر ہو, قیامت کے دن ایک تیز ہوا چلے گی اور اس پوری راک کو بکھیر کے رکھ دے گی. لہذا جو بھی یہاں پر محنت کی اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا. نیکی اسی کی قبول ہے جو اللہ کے رسول کی تمام تعلیمات پر ایمان لائے, نیکی اسی کی قبول ہے کہ جس کی نیکی صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے, اور وہ مکمل نیکی ہو جزوی نیکی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت 19 تا 20 کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو. فرمایا کہ اللہ نے کائنات میں ہر شے کو بامقصد بنایا ہے اور ہر شے اپنا مقصد پورا کر رہی ہے, اللہ کی مرضی کے مطابق فنکشن کر رہی ہے, کام کر رہی ہے. تمہارا بھی مقصد ہے اللہ کی بندگی کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لہذا تمہارا بھی مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرو دلی آمادگی کے ساتھ, اللہ کی مکمل غلامی مکمل اطاعت کرو. جو قومیں اپنا مقصد پورا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے اور ان کی جگہ اللہ پھر دوسروں کو لا کر زمین میں خلافت دیتا ہے. لہذا ہر آن اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو اور اپنا مقصد تخلیق پورا کرتے رہو. مقصد تخلیق کیا ہے؟ عبادت, یعنی پوری زندگی میں دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کا کہنا ماننا, کوئی گوشہ اللہ کی اطاعت سے خالی نہ ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آیت 21 میں ایک مضمون ہے جو قرآن پاک میں بار بار آتا ہے, اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے, 20 رکوع میں اب دوبارہ آ رہا ہے, آگے پھر بار بار آئے گا کہ دنیا دار قائدین کی پیروی برباد کر دے گی. قیامت میں کے روز جب لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے تو جن لوگوں کو اپنا قائد بنایا تھا, چاہے سیاسی قائد مانا ہو چاہے مذہبی پیشوا مانا ہو, لیکن تھے ان کے یہ قائدین اور پیشوا دنیا دار, ان سے کہیں گے ہم دنیا میں تمہارے ورکر تھے, تم ہمارے پارٹی کے صدر تھے اور لیڈر تھے, اور تم ہمارے پیر تھے اور ہم تمہارے مرید تھے, اور تم پنڈت تھے اور ہم تمہارے پاس آ کے دعائیں کراتے تھے, اور تم پادری تھے اور ہم تمہارے پاس آتے تھے. آج تم ہم سے اس عذاب کو دور کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ تو وہ چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو چاہے مذہبی پیشوا ہوں, وہ یہ کہیں گے کہ ہم خود بھی گمراہ تھے, ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا. اب آج چاہے ہم شور شرابہ کریں چاہے خاموش رہیں, ہم عذاب سے نہیں بچ سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہوں کی پیروی کرنے سے بچائے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ وتبع سبیل من اناب الی, پیروی اسی کرو جس کا رخ میری طرف ہو. تو جو شخص ہمارا تعلق اللہ سے جوڑے اس کی بات کو ماننے چاہیے, لیکن جو ہمارا تعلق اللہ سے نہ جوڑے اس کی پیروی کرنا بہت بڑا خطرہ ہے, بہت بڑی بربادی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ مجھ سے محفوظ فرمائے. آیات 22 تا 23 میں شیطان کی اپنے پیروکاروں کو ملامت کا ذکر ہے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اور جہنم والے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے, اس وقت شیطان آ کر ان کی حسرت میں اور اضافہ کرے گا. شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا, نیکی کرو گے جنت ملے گی, گناہ کرو گے جہنم ملے گی. میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا اور میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا. میں نے تم سے کہا تھا اللہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے, لہذا جو کرنا ہے کرتے رہو, اللہ معاف کر دے گا. میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم فلاں فلاں ہستیوں کے ساتھ کو شریک کرو اللہ کے ساتھ, ان سے دعائیں کرو, ان سے نظروں ان کے نام کی نظر و نیاز کرو, وہ قیامت کے دن تمہیں بخشوا لیں گے. یہ میرے سارے وعدے جھوٹے تھے, میں نے تمہیں دھوکہ دیا, لیکن یہ بھی جان لو کہ میرے پاس تمہارے میرے مجھے تم پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا, تم خود دنیا کے مزے کرنا چاہتے تھے, نہ تم نے میری بات مان لی. آج اپنے آپ کو کوسو, اپنے آپ کو الزام دو, آج مجھے الزام مت دو, نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تم میری مدد کر سکتے ہو. تم نے جو مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا تھا کہ بجائے اللہ کے تم میری باتیں مانتے تھے، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اس سے لانے برات کرتا ہوں۔ تو ایسا خبیث جن ہے اور ایسا خبیث ایک مخلوق ہے کہ دنیا میں اس نے ہمیں برباد کیا اور قیامت کے دن پھر آ کر جو ہے اپنے پیروکاروں کی حسرت میں اضافہ کرے گا۔ اللہ ہمیں اس کے حملوں سے محفوظ فرمائے۔ انہی آیات میں فرمایا کہ ایک طرف تو شیطان کے پیروکار، ان کی ندامت اب اور زیادہ بڑھے گی اور زیادہ ان کی حسرت بڑھے گی، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے اور اس کے اذن سے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہاں پر ان کو بشارتیں مل رہی ہوں گی، فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی نوید مل رہی ہوگی، گناہگاروں کو ملامت مل رہی ہوگی شیطان کی طرف سے، نیکوکاروں کو سلامتی کی دعائیں مل رہی ہوں گی فرشتوں کی طرف سے۔ کتنا بڑا فرق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی اور جنت کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات 24-27 میں اچھے اور برے نظریات کے لیے مثالیں ہیں۔ فرمایا کہ جو اچھا نظریہ ہے اس کی مثال ایک بڑے شاندار درخت کسی ہے، ایسا درخت کہ جس کی جڑیں خوب زمین کے اندر اتری ہوئی ہیں اور جو جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں برے نظریے کی مثال ایک جھاڑ جھنکار کسی ہے کہ جو زمین کے اندر سے اگ آیا ہے اور ذرا سی کوشش اس کو اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں ثبات صرف اچھے نظریات کو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیک بندوں کو عزت دیتا ہے انہی اچھے نظریات کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ صرف دنیا میں نہیں، الفاظ یہ ہیں کہ آخرت میں بھی دے گا عزت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے نظریات سے چمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اچھا نظریہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب۔ اسی کی وضاحت حدیث نبوی میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج عطا کرے گا، قوموں کو اٹھائے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو پست کر دے گا۔ اس کے بعد آیت 28-30 میں ناشکری کرنے والوں کا انجام ہے، اشارہ مکے والوں کی طرف، کس قدر محروم ہیں، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے، کس قدر بدقسمت ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شہر میں دو تہائی قرآن نازل ہوا، لیکن بدنصیب ناشکرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے محروم رہے، وقتی فائدوں کی وجہ سے، وقتی تکبر اور انا کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے قرآن جیسی نعمت کی ناقدری کی، ناشکری کی، اور خود بھی اور اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھر تک پہنچا دیا۔ فرمایا دنیا میں چند روڑا عیش کر لیے، اس کے بعد ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ روز قیامت کوئی لین دین یا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ اے لوگو، اس دن کی تیاری کے لیے کھلے اور چھپے خرچ کرو، اپنا مال اس دن کی تیاری کے لیے لگاؤ کہ جس روز نہ کوئی لین دین کام آئے گا اور نہ کوئی تعلق داری کام آئے گی۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک کھجور صدقہ کر کے بھی تیاری کر سکتے ہو آخرت کی، تو کرو، جو اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو دو، یہاں کا دینا تو فائدہ مند ہوگا، اس روز نہ کوئی لین دین کام آئے گا، نہ کوئی تعلق و سفارش تمہیں فائدہ دے سکے گی۔ آیات 32-34 میں اللہ کی پھر کئی نعمتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کی تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہ کر سکو گے۔ فرمایا اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے زمین و آسمان بنائے، نمبر 2 اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور پانی جیسی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے طرح طرح کے پھل اور میوے پیدا فرمائے، اللہ نے کشتیوں کے ذریعے سے دریاؤں سمندروں میں سفر کو ممکن بنایا اور کئی فوائد سمیٹنے کے موقع عطا کیے، اللہ نے زمین میں نہریں انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جاری فرما دی، اللہ نے سورج اور چاند کو خاص ذاتے پر حرکت سورج اور چاند کی خاص ذاتے پر حرکت کو جاری رکھ کر انسانوں کے لیے مفید بنایا، اللہ نے رات اور دن کا نظام انسانوں کی سہولت کے لیے بنایا، اللہ نے انسان کو ہر وہ شے دی جس کی انسان کو ضرورت ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہے اللہ نے وہ فراہم کر دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا سکو گے، ان الانسان ظلوم کفار، لیکن بے شک انسان یہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد آیت 35-41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاجزانہ ایک مناجات ہے، اور محسوس ہوتا ہے ان آیات سے کہ بالکل آخری عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ مناجات کی ہے۔ کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ابھی بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ انہوں نے اس مناجات میں اللہ سے دعا کی کہ نمبر ایک، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پھر دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے محفوظ فرما، اس شرک کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت گمراہ ہوئی ہے، انہم اضللنا کثیرا من الناس۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ میرا تعلق اپنی اولاد میں سے صرف اسی سے ہے جو میری پیروی کرے گا، فمن تبعنی فانہ منی ومن اسانی فانک غفور رحیم۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر اصبر ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو، تو جو بیٹا میری پیروی نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر چار، اور جو میری نافرمانی کرے، اللہ پھر بھی تجھ سے دعا ہے کہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ومن اسانی فانک غفور رحیم، اگر تو اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی بخش دے، اس پر بھی رحم کر، تب بھی تیری خدائی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ نمبر پانچ، اے میرے رب میں نے اپنے ایک بیٹے اور اس کی اولاد کو تیرے محترم گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس لا بسایا تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں، تیرے گھر کو آباد کریں۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت پیدا فرما دے اور وہ بار بار اس گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ایک مرتبہ جاتا ہے دعا کر کے آتا ہے کہ اللہ دوبارہ حاضری کی سعادت عطا فرمائیے گا، اس قدر اللہ نے اس گھر میں کشش اور محبت رکھی ہے۔ نمبر چھ، اے اللہ تیرے محترم گھر کے گرد زمین ہے وہ بنجر ہے، واد غیر ذی زرع ہے، لیکن اے اللہ اس گھر کے قریب رہنے والوں کو اپنی قدرت سے پھل اور میوے بطور رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر کر سکے۔ اور آپ اندازہ کیجئے، بنجر زمین ہے، پہاڑی زمین ہے، لیکن دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں وہاں پر موجود ہے۔ پھر نمبر سات، اے اللہ میرے دل میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما، کیونکہ تو کائنات کی ہر مخفیش ہے اور دلوں میں پوشیدہ ہر آرزو، ہر تمنا، ہر راز سے واقف ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا نمبر آٹھ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عالم پیری میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق جیسے سالم بیٹے عطا فرمائے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا ان کی بڑھاپے کی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اس کے بعد بڑی پیاری دعا ہے، یہ دعا آپ کو بھی یاد کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی اور آگے پھر اپنے والدین کے لیے بھی۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری یہ دعا کو ضروری قبول فرما۔ ربنا تقبل دعا، اے اللہ یہ دعا ضرور قبول فرما کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب میری بھی بخشش فرما، میرے ماں باپ کی بخشش بھی فرما، اور تمام اہل ایمان کی بخشش فرما، اور ان پر رحم فرما اس وقت جبکہ ان کا حساب کتاب لیا جا رہا ہو، ان کا حساب کتاب قائم کیا جا رہا ہو۔ آیات 42-45 کا مضمون یہ ہے کہ روز قیامت نافرمانوں کا برا حال ہوگا۔ ان آیات میں فرمایا کہ اللہ ظالموں کے جرائم سے غافل نہیں ہے، عنقریب قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے دن ان کافروں کا معاملہ یہ ہوگا کہ نمبر ایک، خوف کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھا کر میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور نمبر تین، ان کے دل دہشت سے لرز رہے ہوں گے۔ نمبر چار، وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ انہیں ایک موقع اور دے دیا جائے تاکہ وہ اللہ کی پکار پر لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کہیں۔ جواب میں اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تم لوگ نہیں تھے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ما لکم من زوال، تم پر کوئی زوال نہیں آئے گا، تم کبھی فنا نہیں ہوگے، حالانکہ تم دنیا میں ایسے لوگوں کی بستیوں سے گزرتے تھے، ان میں رہتے تھے کہ جن کو اللہ نے اس سے پہلے تباہ کیا تھا، تمہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر بھی تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ آیات 26-47 کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے رسول استقامت کا پہاڑ تھے۔ فرمایا کہ ان کافروں نے طرح طرح کی سازشیں کی، لیکن ہمارے رسولوں کو وہ ہلا نہیں سکے، کیوں؟ ہمارے رسول استقامت کا پہاڑ تھے، رسول حق پر ڈٹے رہے، پھر اللہ نے ان کی مدد کی، مدد کا وعدہ پورا فرمایا اور اللہ نے مجرموں سے انتقام لیا. آیات 48 سے 51 کا مضمون یہ ہے کہ روز قیامت آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے، زمین کو اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کے بالکل ہموار کر دے گا. لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، نہ تم اس میں کوئی ابھار نظر آئے گا نہ کوئی خم اور پیش موڑ نظر آئے گا. اس میں زمین کو اللہ نے میدان حشر کے لیے اجتماع گاہ بنانا ہے، اور لہذا اجتماع گاہ تب بنے گی جبکہ اس کو بالکل ہموار کر دیا جائے، کوٹ کوٹ کے ہر چیز اس پر جو ہے وہ تباہ کر دی جائے گی، اس کو بالکل صاف کر دیا جائے گا. بطر ارض بار زن سور کاف میں، تم زمین کو بالکل صاف دیکھو گے. اسی طرح سے آسمان کو بدل دیا جائے گا. سورہ رحمان میں آتا ہے کہ آسمان ایسے ہوگا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہو، تو اس روز آسمان اور زمین کی حیات کو شکل کو بدل دیا جائے گا. مجرم اس روز پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہر شخص کو اس کے عمل کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا، مجرموں کو باہم زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور ان کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا. اور یہ گندک آج ہم جانتے ہیں کہ یہ کیٹالسٹ ہے، اس کی وجہ سے آگ کی شدت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اور آخری آیت، آیت نمبر 52، مقاصد نزول قرآن، فرمایا کہ اللہ نے کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ نمبر 1 لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. نمبر 2 لوگوں کو آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے اور جواب دہی کے عمل سے خبردار کر دیا جائے. اور نمبر 3 تاکہ غور و فکر کرنے والے قرآن کے ذریعے انسان اور کائنات کے حوالے سے حقائق کی یاد دہانی حاصل کرتے رہیں. کائنات کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، کون چلا رہا ہے، انسان کو کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، یہ باتیں بار بار ان کے سامنے آتی رہیں. اس کے بعد سورہ ہجر بھی شروع ہو جاتی ہے 13 پارے میں، لیکن اس کی صرف 1 آیت 13 پارے میں ہے اور باقی پوری سورت 14 پارے میں ہے. تو انشاءاللہ ہم 14 پارے کے ساتھ ہی پوری سورت کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے علم ہے کہ 14 اپریل کو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب اس دنیا فانی سے پوچھ کر کے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کے علم ہے کہ 1992 سے ڈاکٹر صاحب تیاری کر رہے تھے دنیا سے جانے کی. 1992 میں ڈاکٹر صاحب کی عمر ہو گئی تھی قمری اعتبار سے 63 برس، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسنون عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی عمر میں وصال ہوا تھا، لہذا ان کی بھی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی مسنون عمر میں ہی اللہ ان کو بھی لے جائے. تو لہذا انہوں نے الحمدللہ وہ سارے انتظامات اپنے بات کے حوالے سے کر دیے تھے کہ ہمیں ان کے جانے کے بعد کسی قسم کی کوئی انتظامی دشواری نہیں ہوئی، تنظیم کی عمارت کا فیصلہ ہو، انجمن کے مسائل ہوں، کچھ پراپرٹیز ایسی تھیں جو لوگوں نے ذاتی ان کے نام کے اوپر ان کو ہبا کی تھیں، وہ ساری انہوں نے الحمدللہ کچھ انجمن کے نام پر، کچھ دین ٹرسٹ برائے پر اس کے نام کر دیں تاکہ ان کے بعد بھی ان عمارات کا استعمال دین کی خدمت کے لیے ہوتا رہے. ایک کتاب لکھی حساب و کم و بیش، آپ کو مل جائے گی مکتبے سے، اس میں پورا لکھ دیا کہ پوری زندگی میں میری آمدنی کہاں کہاں سے ہوئی اور میں نے اخراجات کیسے کیے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے دین کو کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا. اور بہت سارے لوگوں نے اعتراف بھی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کی رہائش انتہائی سادہ، انجمن کے 8 کوارٹر ہیں قرآن اکیڈمی لاہور میں، 4 نیچے 4 اوپر، ان میں سے 1 کوارٹر میں ڈاکٹر صاحب کی رہائش تھی، کوئی اپنی ذاتی گاڑی ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں تھی. اور جن لوگوں نے بھی ڈاکٹر صاحب کا گھر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ کس قدر سادہ زندگی گزار کر وہ اللہ کا بندہ اس دنیا سے وہ چلا گیا ہے. باقی 2002 میں جب ان کی طبیعت کچھ زیادہ خراب ہوئی، گھٹنے بھی دونوں ریپلیس ہو چکے تھے، کمر کے اندر 1 پلیٹ ان کی پڑ چکی تھی، شوگر کا مرض تھا، دل کا مرض تھا، لہذا انہوں نے پھر ذمہ داری عمارت کی، اس سے سبکدوش ہوئے اور ان کے بعد عاقب سعید صاحب نے عمارت تنظیم کی سنبھال لی. اس کے بعد ان کا پھر سارا زور آخری ان 8 سالوں میں اس پر رہا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ لوگوں کی فکری تبلیغی فکری علمی اور تبلیغی لحاظ سے لوگوں کی اصلاح کی جائے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچایا جائے. کوئی شخص بھی جا کر ان سے کہتا کہ جی آپ ہمارے یہاں درس قرآن دینے کے لیے آئے، ڈاکٹر صاحب نے کبھی انکار نہیں کیا، نہ یہ دیکھا کہ سفر بہت لمبا ہے، راستہ بڑا دشوار گزار ہے، نہ کبھی اپنی بیماری کا کوئی عذر پیش کیا، بلکہ بڑے دور دراز علاقوں میں سفر کی ضرورت برداشت کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پہنچے اور جا کر وہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بیانات کیے ہیں. ہاں کوئی لمبا سفر ہوتا تو مالی دشواری آتی تھی تو لوگ ان کے ٹکٹ کا انتظام کر دیتے تھے, لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آخری وقت تک الحمدللہ دین کی خدمت کے لیے ڈاکٹر صاحب کا جذبہ سرد نہیں ہوا تھا. ان سے ہماری آخری ملاقات ہوئی پہلے 6 اپریل, 4 سے 6 اپریل فیصل آباد میں ایک ہمارا پروگرام ہو رہا تھا, وہاں پر ڈاکٹر تشریف لائے تھے اور وہاں پر انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں 10 گھنٹے کی کلاسیں لوں گا, لیکن 4 گھنٹے کی کلاسیں لینے کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب اتنی تکلیف ہوئی کہ پھر آگے کنٹینیو نہیں کر سکے. کہتے ہیں جب میں رات گیا ہوں تو میری کمر سے ٹیسے اٹھ رہی تھی اور میرے درد کے مارے چیخیں نکل رہی تھی, لہذا 6 اپریل کو آیا کہ میری مزید ہمت نہیں ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ شاید یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہو. ہمارے ایک بھائی نے ان سے درخواست کی تو پھر انہوں نے اس دن دعا بھی کرائی اور میں 25 سال سے ان کے ساتھ ہوں, میں نے کبھی ڈاکٹر صاحب کو روتے ہوئے نہیں دیکھا اس طرح سے. ڈاکٹر صاحب اس دعا میں بلک بلک کر روئے ہیں. اس دعا کی ویڈیو یوٹیوب کے اوپر بھی آ گئی ہے اور آپ کہیں گے یہاں پر ای میل ایڈریس دے دیں گے تو آپ کو وہ ای میل بھی کر دی جائے گا اس کا کلپ, ڈاکٹر صاحب نے جو آخری دعا کرائی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لاہور چلے گئے. 10 اپریل کو ڈاکٹر صاحب دوبارہ پھر لاہور سے فیصل آباد آئے شورا کے اجلاس میں شرکت کے لیے اور کہا کہ میری ہمت بالکل نہیں تھی لیکن شاید میری آپ سے آخری ملاقات ہے اس لیے میں حاضر ہوا ہوں, اور آ کر وہی زور دیتے رہے کہ ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو اور زیادہ وقت دین کے لیے فارغ کرو اور زیادہ توانائیاں لگاؤ, حالات بڑی تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں, زیادہ کام کرو, زیادہ اپنا وقت اب لوگوں کو جگانے میں, لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگاؤ. 10 اپریل کو عشاء کے بعد ڈاکٹر صاحب گئے, ہماری آخری ملاقات تھی. اس روز بھی ڈاکٹر صاحب کو ٹمپریچر تھا, ان کے بیٹے بھی چونکہ ڈاکٹر ہیں لہذا وہ پورا خیال کر رہے تھے. 13 اپریل کی رات 11:30 بجے بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ کو ٹمپریچر آپ کا بڑھ گیا ہے, آپ کو سردی بھی لگ رہی ہے, آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے دوا لے لی ہے, انشاءاللہ صبح تک اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. اور ڈاکٹر نے ان سے کہا تم جاؤ. 11:30 بجے عارف رشید چلے گئے. عبد الغفور ان کا خادم تھا جو کہ خدمت کے جذبے کے تحت ڈیوٹی کے طور پر نہیں, ان کی بڑی اچھی خدمت انجام دیتا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے میں ذرا سا کھانسا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھلی اس کے بعد 2:30 بجے, میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ان کی کوئی سانس کی آواز نہیں آ رہی, حالانکہ وہ تو ان کی کھانسی بھی اڑ جاتا تھا. لگتا یہ ہے کہ بغیر کسی تکلیف کے ڈاکٹر صاحب اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ نے جو جان کنی کی تکلیف ہے اللہ نے ان کو اس سے محفوظ رکھا. اس کے بعد اس نے عارف رشید صاحب کو بلایا, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی سانس کی آواز نہیں آ رہی. وہ بھاگ کر اپنے گھر سے آئے, انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے پاس چلے گئے. تو بہرحال یہ ڈاکٹر صاحب کا وہ آخری جو تھا حالات میں نے آپ کو بتائے. باقی اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پھر عزت افزائی جو اس کے بعد ہوئی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ تسکین کا سامان ہے. اور بعض ایسے علماء اکرام کے جو زندگی میں تو ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کرتے تھے لیکن موت کے بعد انہوں نے بھی بڑے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ بڑا پرخلوص انسان تھا اور خادم اسلام تھا, خادم قرآن تھا, درویش انسان تھا. تو کئی لوگوں نے جو ہے اس کا اعتراف کیا ہے. ابھی ایک پروگرام کا ذکر کر رہے تھے چھاپرا صاحب بھی, وہ 18 اپریل کو نشر ہوا تھا جو ہے وہ دنیا چینل پر غالباً جی, اور اس میں کئی مفکرین نے آ کر اور ڈاکٹر صاحب کی جو بھی خدمات ہیں ان کا اعتراف کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو دنیا میں عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں سرخرو فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا